بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله كسبياري كتاب شرح جاريه، وفضلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كشرح سامي شرح كرهيه. پچھلے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 72 پر بات کر رہے تھے تقدیر کے تعلق سے، اور خصوصی طور پر تقدیر میں جدال بحث مباحثہ کرنے کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، اور آج کی نشست میں اسی درس کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف کے اس قول پر ہم پہنچے ہیں. قوله، امام بربہاری کا قول، ونہى الرب جل تعالی الانبیاء عند الکلام فی القدر، اور رب جل وعلا نے منع فرمائے انبیاء علیہ السلام کو تقدیر پر کلام کرنے سے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، نہ اللہ الخلق الانبیاء وغیرہم عن الکلام فی القدر، اللہ تعالی نے مخلوق کو منع فرمایا انبیاء علیہ السلام کو اور ان کے علاوہ بھی سب کو منع فرمایا تقدیر پر کلام کرنے سے. کیا مطلب ہے کہ تقدیر پہ بات کوئی نہیں کرنی؟ نہیں، انبیاء تو وحی کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے وہ آگے اپنی امت کو پہنچا دیتے ہیں، جس میں تقدیر پر ایمان بھی شامل ہے، ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. لیکن اس کلام سے مراد جسے منع کیا گیا ہے کہ اپنے تئیں بغیر علم کے کوئی بات کرنا یا اس میں کوئی بحث مباحثہ کرنا. والانبیاء ما ذکر عنہم انہم اعترضوا علی القدر ابدا، اور انبیاء سے کبھی بھی یہ ثابت نہ ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی تقدیر پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے، تقدیر پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، اور وہ اس چیز سے معصوم ہے، اس غلطی سے معصوم ہے. لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا، کیونکہ انبیاء یعنی ایک تو معصوم ہم جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو خوب جانتے ہیں، وحکمتہ اللہ کی حکمت کو بھی خوب جانتے ہیں. ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، اور باپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں استسلام کر کے، اور ادب سے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتے رہتے ہیں. ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة، اور کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جن میں ان کی کوئی مصلحہ منفعت نہ ہو، یعنی بے سود کوئی بات نہیں کرتے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. فالانبیاء لم يسألوا عنه، انبیاء علیہ السلام تقدیر کے تعلق سے سوال نہیں کیا. کون سے سوال؟ لما وکیف، یہ سوال جس سے منع کیا گیا ہے. وکذلک لم یسأل عنہ اتباع الانبیاء قط، اور اس طریقے سے انبیاء کے جو متبعین ہیں انہوں نے بھی کبھی ایسا سوال نہیں کیے، اور نہ ہی یعنی تقدیر پر کوئی کلام کیا ہے. انما کان الانبیاء اتباعهم يتجهون الى العمل، تو کرتے کیا تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے جو متبعین ہیں وہ عمل کی طرف توجہ کرتے تھے. ويعنون به، اس کے خاص اہتمام کرتے تھے. وما كانوا يسالون عن القضاء والقدر الا من باب الاعتقاد والايمان به، اور نہیں سوال کرتے تھے تقدیر کے تعلق سے مگر عقیدے اور ایمان کے تعلق سے. اگر کوئی بات کرتے تقدیر کے تعلق سے تو عقیدے کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اور اس پر ایمان لانے کے لیے بات کرتے، اس کے علاوہ بغیر علم کے بات کبھی نہیں کرتے تھے. والایمان بالقضاء والقدر یریحک من شکوک والاوہام والاحزان، اب یہ ثمرہ ہے تقدیر پر ایمان کا. جو تقدیر پر ایمان لے کے آتے ہیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو ان کو کیا ملے گا؟ جو بحث مباحثہ نہیں کرتے، جدال نہیں کرتے، بغیر علم کے بات نہیں کرتے، ان کو یقین اور ان کا مضبوط ایمان ہے تقدیر پر، تو ان کو کیا ملے گا؟ کیا ثمرات ہیں اس کے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والایمان بالقضاء والقدر یریحک من الشکوک والاوہام والاحزان، راحت ملے گی شکوک اور شبہات سے، وہم و گمان سے، اور احزان پریشانیوں سے، غم اور پریشانی نہیں ہوگی. کوئی مصیبت آئی ہے تو مومن کو پتہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے آئی ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی تدبیر کرنے والا ہے. یقین ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو تو اس کا بھی اجر ملتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ درد جو تکلیف پہنچتی ہے ایک کانٹے چبھنے کی، مومن کا ایمان ہے یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ تکلیف واللہ ضائع نہیں ہوگی. ایک گناہ مٹے گا، ایک نیکی لکھی جائے گی اور درجے بلند ہوں گے. یہ اس کریم کا کرم ہے سبحانہ وتعالی. یہ چھوٹے کانٹے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جس کو کبھی گردے کا درد ہوا، کبھی پیٹ کا درد ہوا، کبھی بخار تیز ہوا، کبھی ہڈی ٹوٹی ہے، کبھی ہیڈ انجری ہوئی ہے، کبھی اور معنوی جو مصیبتیں ہیں، کسی کی اولاد اسے بچھڑ گئی، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے گھر میں بیٹیاں بیٹی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، تو تقدیر پر جس کا ایمان مضبوط ہو تو ان شکوک اور اوہام سے بچ جاتا ہے، اور پریشانی غم بھی اس کی زندگی میں نہیں باقی رہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے جس نے بیٹیاں دی ہیں وہی راستہ آسان فرمائے گا. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس کے ماشاءاللہ 12 اولاد تھے، 8 بیٹیاں 4 بیٹے، اور کہنے والے کہتے بھی 8 بیٹیاں ہیں، کیا ہوگا ان کا، کون شادی کرے گا ان سے. سبحان اللہ، ان کی اس کی اپنی زندگی میں سب کی شادی ہو گئی سوائے آخری چھوٹی بیٹی جو تھی، وہ وفات کے کئی سالوں کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی، وہ سب کی شادی، سب خوشی الحمدللہ. آج ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، کہتے بچے دو ہی اچھے، کہتے ہیں نا لوگ، اچھا بچے دو ہی اچھے. دیکھیں عجیب سی چیز، دیکھیں پچھلے زمانے ہمارے زمانے میں جب 8-10 بچے ہوتے تھے نا بہن بھائی، تو رونق ہوتی تھی اور پھر رشتے بھی مضبوط ہوتے تھے. آج بچے دو ہی اچھے ہیں، بھائی بہنیں آپس میں بات چیت نہیں ہے، وہ محبت نہیں رہی، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ قرار، برکت نہیں ہے زندگی میں. سبحان اللہ، کہتے کیوں؟ کہتے ہم پرورش نہیں کرتے. اچھا پرورش کی ہے، بلا کیا ہے، کون سی پرورش کی بات کرتے پتہ ہے؟ دنیاوی تعلیم کی. بچے دو ہی اچھے ہیں، بڑے اسکولوں میں داخل کریں گے، اگر 6 ہوتے تو پھر گورنمنٹ اسکول ہوتے، وہ پھر وہاں پہ کیا تعلیم، کوئی تعلیم کا معیار نہیں ہے. تو بڑے اسکول ہونے چاہیے، مہنگی تعلیم ہوگی، بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، کر لی الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہوا ہے؟ بات چیت نہیں ہے. اور آج کل آپ خود دیکھ لیں، آج کل جو سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، کئی اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارے تو مت ماری گئی ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں بیٹا کہاں ہے، بیٹا ادھر بیٹھا ہوتا ہے اسی کمرے میں، ایک گھنٹے سے بیٹھا ہے، پوچھ رہے بیٹا گھر آیا کہ نہیں آیا، کہ رجیب بجی میں بیٹھا ہوں ادھر، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھا ہے، باپ اپنے کام پہ لگا ہے، بیٹا اپنے کام پہ لگا ہے، ماں اپنے کام پہ لگی ہے، بہن اپنے کام پہ لگی ہے. چھوٹا سا گھرانہ ہے، جیسے کہتے ہیں چھوٹی سی فیملی، چھوٹی فیملی کیا کر رہی ہے؟ تو تقدیر پر ایمان سے ہم بات کر رہے ہیں، اگر بچے اللہ نے دیے ہیں تو رحمت خیر الحمدللہ. 8 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 10 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. اب یہ پریشانی، اور لوگوں کی اتنی لمبی زبانیں ہوتی ہیں، بھائی ان کی تو شادی تو کبھی نہیں ہوگی، ان کی شادی تم نے کرانی ہے، نہیں ہوگی، یہ تم نے کرانی ہے تو پھر نہیں ہوگی، بات سچ ہے. اگر رب نے کرانی ہے تو شادی ہو کے رہے گی. میں نے آپ کو ایک مثال سے کئی، جب اللہ آپ کے سامنے کی مثال ہے، اور اسے کئی مثالیں ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، فلان مریض ہو گیا، تم تو بچو گے نہیں، ہوتے ہیں بعض نگیٹو زندگی گزارنے والے، ان کو پورا دماغ الٹا ہوتا ہے، شوگر ہو گئی، میرے پاس مریض آتے ہیں، ایک بتایا مرے آپ کو شوگر ہو، پہلے مرتبہ، یعنی آپ کو اس پیشنٹ دیکھنا، وہ آدھا مر چکا تھا بیچارہ، یعنی کہ آپ کو شوگر ہو. جیسے کہتے ہیں بھائی، میرے نزدیک تو عام بات ہے، بھائی بیماری لگ جاتی ہے کسی کو، تو رزلٹ میں نے کہیں دیکھا، میں نے کہا آپ کو شوگر ہے، اس کو چور یوں بیٹھ گیا بیچارہ، جیسے کوئی شوق لگتا نا کسی کو. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں شوگر ہو گیا مجھے. میں نے کہا ہو گئی شوگر، کیا ہے؟ بس پھر تو. میں نے کہا کیا پھر تو، مر جاؤ گے تو سب نے مر جانا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بھائی؟ کہتے ہیں نہیں شوگر تو بس ختم کر دیتی ہے. اب میں نے کیا ختم کر دیتی ہے؟ اللہ کے بندے آدھے دنوں کو شوگر ہو چکی ہے میرے پاس. جو دیکھو نا یہ لسٹ مریضوں کی، ان میں سے 30% شوگر والے ہیں اور 20% بلڈ پریشر والے ہیں، اور مجھے بلڈ پریشر کی تکلیف، میں نے خود بتایا 6 سال سے میں بھی دوائی کھا رہا ہوں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی علاج نہیں ہے، کنٹرول کے دوا کو دوائی کھانی پڑے گی. جب اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے کہ تکلیف ہوگی، کوئی ٹال سکتا ہے؟ کہتے نہیں ٹال سکتا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تمہیں تکلیف دی ہے، کوئی دشمنی ہے؟ نعوذ باللہ. کہتے نہیں ایسی بات نہیں. پھر میں نے کہا پریشان کیوں ہو؟ جس رب نے ابھی تک صحت اور عافیت دی اتنی سال، اگر ابھی آزمانے کے لیے کوئی تکلیف ایک دے دی ہے، باقی تمہارے سارے سسٹم ٹھیک ہیں، تمہارا گردہ ٹھیک ہے، تمہارا دل ٹھیک ہے، جگر ٹھیک ہے، عقل ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں سب ٹھیک ہے، صرف پینکریاز جو ہے نا ایک چھوٹی سی اتنی چھوٹی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں ذرا کمزوری ڈال دی ہے، انسولین صحیح طریقے سے آ نہیں رہی جسم میں، یہ آ رہی تو وہ کام نہیں کر رہی، شوگر ہو گئی ہے، باقی تمہارا سارا جسم ٹھیک ہے۔ کبھی دیکھا ہے آئی سی یو میں لوگوں پڑھے، آئی سی یو میں پڑھیں کیا حالت ہوئی تھی ان کی، کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا، مشینوں سے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے اگر آپ کو شوگر کے جھٹکا لگ کے آدھے مر گئے ہو تو پھر وہ کیا کرتے؟ تو یہ پاگل خانے گئے، دیکھا بغیر، جو بغیر عقل کے لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھا کبھی وہ کس حالت میں ہے؟ تو اللہ کا شکر مسکرا کر اٹھا الحمدللہ، میرے پانچ منٹ تو لگ گئے اس پہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیوں؟ تقدیر پر ایمان نہیں ہے، کمزور ہے۔ تقدیر پر ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ شیخ سفر یریحک من الشکوک والاوہام والاحزان، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ لمبی حدیث کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں، معروف حدیث ہے، اعلم، یہ خوب جان لو، ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تکلیف تم پہنچی ہے تم اسے بچنے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ٹوک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، وہ جس مصیبت سے تم بچ گئے ہو وہ کوئی تمہیں پہنچا سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہو، کیوں؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو جب یہ ہمارا ایمان ہے تو جو مصیبتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں اور جن سے ہم بچ رہے ہیں، وہ یقین جس سے ہم بچ رہے ہیں وہ پہنچنے والے سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے واللہ۔ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ شیخ صفر فرماتے ہیں، فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، تو یہ ہرگز مت کہو اگر میں یوں کرتا تو یوں اور یوں نہ ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا نہ ہوتا۔ دیکھیں، اخذ بالاسباب الشرعیہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کی بات نفی نہیں کر رہے، بیمار ہیں ڈاکٹر سے علاج کر لیا، لیکن یہ کہاں کی بات ہے؟ اگر میں علاج نہ کرواتا، اگر ڈاکٹر اچھا ہوتا تو میں بچ جاتا، اگر فلاں سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ چیز نہ ہوتی، نہیں، جو اللہ نے لکھا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ شرعی اسباب اختیار۔ شرعی اسباب کیا ہے؟ جو شرعی طریقے ہیں علاج کے یا مصیبت کو ٹالنے کے، وہ کیا ہیں؟ کسی کی گھر چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر اس نے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اس نے سامان بھی اپنے یوں رکھا ہوا ہے، آنے جانے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی سیکورٹی سسٹم نہیں اس کی زندگی میں، اس کی چوری ہو گئی، اس کا قصور ہے کہ نہیں؟ قصور ہے، اس کو رونا دھونا کیا کام ہے گا اس کے؟ لیکن اگر وہ دروازے کو لاک بھی کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کا خاص خیال بھی رکھتا ہے، پھر اگر چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، شرعی سبب کیا ہے؟ جا کمپلینٹ کر لے، ٹھیک ہے نا، پولیس میں کمپلینٹ کر لے اور اپنی ایف آئی آر درج کروا لے، گھر میں چوری ہوئی، کیا کیا چیز چوری ہوئی ہے۔ لیکن رونا اور دھونا ہے، ہائے چوری ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی ہے، صرف میرے گھر میں کیوں ہوئی، اس کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی ہے، صرف مجھے نقصان کیوں ہوتا ہے، فلاں کو نقصان کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ شرائن جائز نہیں ہے۔ تو سبب شرعی آپ نے اختیار کرنا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس رب نے لکھی ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ پورا جو ہے نا گاڑی کو چیک بھی کرتے ہیں، آپ پورا جو سیکیورٹی سسٹم اس کو بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو تقدیر میں لکھا تھا، لیکن ہمارے جہاں پر تک کوتاہی ہے اس کو ہم ٹھیک کریں نا، ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ کہ صحیح راستہ اختیار کرو جو شرعی ہے۔ تو سیٹ بیلٹ باندھنا کہاں قرآن سنت میں ہے؟ ہے قرآن سنت میں سیٹ بیلٹ باندھو؟ ہے جی، قرآن سنت میں تو نہیں سیٹ بیلٹ باندھو، تو پھر کیوں باندھیں؟ لیکن قرآن سنت میں سیٹ بیلٹ کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ اپنا ہلاکت پہ مت ڈالو، نہیں ہے، لتوں کو بے دھوبی لگتا ہے لوکا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہے کہ نہیں؟ اور اپنی یہ جو جان ہے، وہ نفس کالے کا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نفس پہ تمہارے اوپر حق ہے، یہ قیمتی نفس ہے، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو حفاظت کیسے ہوگی؟ سیٹ بیلٹ باندھنے سے، نہ باندھنے سے کیسے ہوگی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سگنل ہے نا، اس کو توڑنے کا کیا حکم ہے؟ بعض کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کہ دیکھو کہاں قرآن سنت میں حرام ہے، اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے بندے، سگنل توڑنے، یعنی جو سگنل پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا، سب سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، سب سے خطرناک ایکسیڈنٹ جان لیوا ہوتے ہیں. وہ کسی کے اپنے کسی کے نفس کو خطرے میں ڈالنا شرعاً جائز ہے کیا؟ تو پھر تو شریعت کے اصول ہیں, شریعت کے قواعد ہیں, قواعد شرعیہ, اس پر ہم مسائل کو توڑتے ہیں اور پھر بات ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ ما شاء فعل. یا قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہی ہوا ہے. وہ یہ کہنا سنت ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو, تکلیف ہو, تو اور کوئی رکاوٹ, اب درس پیارا نہیں آ سکے, مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی یا آنکھ نہیں کھلی, آپ نے عزم کیا ہوا تھا آنے کے لیے لیکن نہ ہو سکا, کیا اسے پوچھے درس میں نہیں تھے آپ, کیا کہیں گے؟ قدر اللہ ما شاء فعل, کوشش کی تھی لیکن نہ ہو سکا. لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا, ہر جمعے کوئی پھر بندہ جو ہے نا درس میں نہ آئے پھر کہے بس تقدیر میں نہیں تھا, اس لیے یا کبھی کبھار اگر ہو جاتا ہے تب کی بات ہو رہی ہے. قوله امام بربہاری کا یقول ونہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصومت فی القدر وکرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم وکرہ التابعون وکرہ علماء واہل الورع. شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں لما ظہرت القدریۃ فی اواخر عصر الصحابۃ انکر الصحابۃ علیہم غایۃ الانکار. جب قدریہ ظاہر ہوئے, یعنی امام بربہاری رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام کو تقدیر پر کلام کرنے سے, اور منع فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بھی کراہت کا اظہار کیا ہے, اور تابعین نے بھی کراہت سے مراد کراہت حرمی یعنی جائز نہیں ہے, اور علماء نے بھی اہل ورع ہیں وہ بھی تقدیر پر بغیر علم کے بات نہیں کرتے تھے, انہیں اسے جائز سمجھتے تھے. تو صالح حضرت فضل اللہ فرماتے ہیں جب قدریہ کا ظہور ہوا, قدریہ کا فرقہ جو یہ تقدیر کے منکر ہیں, یہ کب ظاہر ہوا, کب یہ فرقہ نکلا ہے؟ فی اواخر عصر الصحابہ, یعنی اس بہترین زمانے میں جو صحابہ کا زمانہ تھا اس کے آخری میں یہ فرقہ نکلا. جب یہ فرقہ نکلا تو صحابہ نے کیا خاموشی اختیار کی یا اس کا کھل کے رد کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں انکر الصحابۃ علیہم غایۃ الانکار, یعنی جیسے انکار کرنے کی انتہا ہوتی ہے وہ کر کے دیکھے, کیونکہ تقدیر کا انکار کفر ہے, ارکان ایمان میں چھٹے رکن کا انکار کیا جا رہا ہے. وحذر منہم, انکار کیا, اس ان پر نکیر کی ہے, کھل کے نکیر کی ہے, اور ان سے تحذیر بھی کی ہے, خبردار بھی کیا ہے. وبینوا ان العبد علیہ ان یؤمن بان ما اصابه لم یکن یخطئه وما اخطأه لم یکن یصیبه, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ بندے کو یہ ایمان رکھنا چاہیے اپنے دل میں کہ جو اسے تکلیف پہنچی ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا, اور جس چیز سے وہ بچ گیا ہے اسے وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی تھی. وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحْرِقُهُ بِالنَّارِ, اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے جلائے گا. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم, اس طریقے سے ان کا جو قول ہے وہ یعنی متفق ہو گیا اور جب یہ فرقہ ظاہر ہوا. قصہ معروف ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے سنن میں, ابن الدیلمی کو اشکال ہو گیا تقدیر کے معاملے میں, تو ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں, وہی جملے فرماتے ہیں جو شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے, لازم ہے, جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے جلائے گا. پھر اگر یقین تو فلان صحابی سے پوچھ لو, دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, پھر چوتھا صحابی جو ہے حدیث سنا کر جو ہے نا بات فرماتے ہیں. تو شیخ صالح رحمۃ اللہ کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے. قوله امام بربہاری کا یقول فعلیک بالتسلیم والاقرار والایمان, فعلیک بالتسلیم والاقرار والایمان, علیک سے مراد کیا ہے؟ وجوب کے لیے, تجھ پر واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا هو الواجب عليك, یہ تمہارے پر یعنی ہم سب پر واجب ہے. نحو القضاء والقدر, تقدیر کے معاملے میں التسلیم لقضاء الله وقدره, تسلیم کرنا, سر اپنا سر خم کر کے, سر جھکا کے تقدیر کے معاملے کو مان لینا. وعدم الاعتراض عليه, اس پر کبھی بھی اعتراض نہ کرنا, واعتقاد أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة. اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز نہیں کرتا مگر اپنی حکمت سے یا کسی حکمت کے لیے. وَأَنْهُ لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بِعَمَلِهِ, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عذاب نہیں دیتا مگر اس کے عمل کی وجہ سے. ہمارے اعمال ہیں. فَالْخَلَلُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِكَ أَنْتَ, خلل تو ہماری طرف سے ہمارے اندر ہے. فَبَدَلَ أَنْ تَلُومَ الْقَدَرَ عَلَيْكَ أَنْ تَلُومَ نَفْسَكَ, قدر کو تقدیر کو ملامت کیوں کرتے ہو؟ اگر ملامت کریں تو اپنی ملامت کرنی ہے, اپنے آپ کو ملامت کرو. وَأَنْتَ تُوبَ إِلَى اللَّهِ, اور اللہ کی طرف اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو. فَلَا أَحَدَ يَمْنَعُ مِنَ التَّوْبَةِ, توبہ سے تمہیں کس نے منع کیا ہوا ہے؟ وَاللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِمَّنْ تَابَ, اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے. فَلِمَاذَا تُشْغِلُ نَفْسَكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ مَصْلَحَةٌ, تو پھر اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں کیوں ڈالتے ہو جس پر تمہیں کوئی مصلحت نہیں ہے؟ یعنی تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثے کرنا اور جدال کرنا, اس میں کیا مصلحت کیا ہے؟ اس میں بک نقصان ہے, فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے. فعلیک بالتسلیم والانقیاد, تو تسلیم اور انقیاد سے کام لینا چاہیے, سر اپنا سر خم کر کے. وعدم الخوض فی ما لا یعنیک, اور جو چیز تمہارے کام کی نہیں ہے, تمہارے اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں مت پڑو. وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ شخص کے اسلام کے حسن و جمال دیکھیں آپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترک ما لا یعنی, جو اس کے کام کی چیز نہیں ہے اس کو ترک کرنا. اور تقدیر پر بات کرنے سے ہمارے کیا کام ہے؟ بغیر علم کے دین میں کوئی بات بھی کرنا ہمارا کیا کام ہے؟ دین کا ایک اصول یاد رکھے ہمیشہ, اگر دین کی بات کرنی ہے تو علم کی روشنی میں بات کرنی ہے. علم نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے تمہارے لیے. کیونکہ یاد رکھیں, القول علی اللہ بغیر علم کتنا بڑا جرم ہے. علماء فرماتے ہیں شرک کے برابر یہ شرک سے بدتر ہے. کیونکہ شرک بھی, شرک کیسے موجود ہوا, اس کا اصل وجہ کیا ہے؟ اقول اللہ بغیر علم, اصل وجہ یہ ہے. تو شرک کی اصل جڑ بھی یہی ہے. تو جو شرک سے بچنا چاہتا ہے, بدعات سے بچنا چاہتا ہے, اللہ کے نام فرمانے سے بچنا چاہتا ہے, تو اپنی زبان کو خاموش رکھے. اگر روشنی ہے علم کی تو بات کرے دین کی, نہیں ہے تو اس کے لیے خاموشی بہتر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, امام بربہاری کا یہ قول, واعتقاد ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جملۃ الاشیاء واسکت عما سوى ذلك. شیخ صالح بن حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اعتقد ما قاله رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا عقیدہ بنا لو کس بنیاد پر؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لئنہ لا ينطق عن الہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا ينطق عن الہوا, اپنے تئیں اپنی خواہش مطابق کوئی بات نہیں فرماتے. ولا تتهم الاحادیث, احادیث پر تہمت مت لگاؤ. او تشک فیہا, یا ان میں شک مت کرو. ما دام ثابتة عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک حدیث ثابت ہے, یعنی صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو کوئی شکوک اور شبہات کے ذرے برابر بھی کوئی باقی حصہ نہیں رہتا. تسلیم کرنا ہے اور مان لینا ہے. فلیست مجال للترددی, تو جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اس میں تردد کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا وربک لا یؤمنون, قسم ہے تیرے رب کی اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے. لا یؤمنون کون؟ سب جو بھی قرآن یہ سن رہا ہے, اس بہترین زمانے میں صحابہ ہیں مخاطب, اور تا قیامت ہر مومن ہے, ہر مسلمان ہے. فلا وربک لا یؤمنون, وعید ہے کہ نہیں؟ کتنی سخت وعید ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم. اگر قسم نہ ہوتی تب بھی حق ہے کہ نہیں؟ تو قسم کو کس لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ مزید تاکید کے لیے. فلا وربک لا یؤمنون, تو مومن جب یہ آیت پڑھتا ہے دل کو دھڑکن تو فرق تو ہونا چاہیے نا تھوڑی سی, آگے بتانے کیا بیان ہونے والا ہے, کیفیت تھوڑی تبدیل ہونی تو چاہیے نا. خبردار کیا جا رہا ہے, کس چیز سے کیا جا رہا ہے, اور پھر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں پہ ہوں. کیا میں بچا ہوا ہوں اس وعید سے یا بچا ہوا نہیں ہوں؟ لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم، کبھی ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تمہیں حاکم نہ بنا لیں، کس چیز میں؟ جس جھگڑے میں جو ان کے بیچ میں ہوا ہے، جھگڑا ہو کسی مسئلے میں، اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جو ہو جاتا ہے، ہم کم عقل ہے کم علم ہے، ہو گیا اختلاف کسی مسئلے میں، تو حل کیا ہے؟ فیصلہ کون کرے گا اس اختلاف کا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جرا اگلی آیت، اگلا حصہ دیکھیں، اس سے زیادہ خطرناک ہے اس حصے سے. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، جھگڑ ہو کسی مسئلے میں، اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دونوں سے ایک حق پہ ہے، ایک فیصلہ کے مطابق بات کر، ایک فیصلہ کے مخالف بات کر رہا ہے، تو جو مخالف تھا اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، حق کو مان لینا چاہیے. حق کو کیسے مانے؟ دیکھیں ذرا، ظاہرا و باطنا، یہ نہیں کہ ظاہرا مان لیا، دل میں اندر کوئی خلل باقی نہیں، ذرا الفاظ سنیں ذرا. ثم لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضیت، ظاہرا تو مان لیا زبان سے، یا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دل میں نہیں مان رہا، ابھی مشکلات باقی ہیں، تو دل کو پاک، ظاہرا بھی مان لیا ہے، اس سے پہلے باطن سے ماننا ہے، اپنے نفس کے اندر مان لینا ہے، کتنا ماننا ہے ذرا غور کریں. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، تھوڑے حرج بھی باقی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، حرج بھی نہیں ہے، لیکن بھی نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، منع ان سے تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. یسلم تسلیمہ کیا ہے؟ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار مفعول مطلق کے صیغے سے کوئی بڑھ کر صیغہ ہی نہیں ہے. یسلم تسلیمہ، سبحان اللہ، جھگڑ ہو گیا، اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، اپنا سر خم کر لو، بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ الحمدللہ. نہیں آ رہی ہے تو سوائے ماننے کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یار عقل نہیں مان رہی، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، عرش خالی ہو جائے گا، حرکت لازم آتی ہے، یہ لازم ہوتا ہے، وہ، یہ تمہاری عقل کی خرابی ہے، یہ لوازمات تمہاری عقل کی خرابی ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کم تمہاری عقل پھر سمجھے نہ سمجھے ہماری عقل کی خرابی ہے. جو آپ نے فرمایا ہے وہ حق ہے، صفت النزول جو ہے اللہ تعالیٰ کے ثابت ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ، تشبیہ نہیں مخلوق جیسی، کفر ہے تشبیہ، اور انکار بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انکار کا مطلب ہے کہ آپ نے غلط فرمایا، نعوذ باللہ. وما ينطق عن الهوى، یہ ہمارا ایمان ہے، جب فرما دیا کہ اللہ کا نازل ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کیا راستہ باقی رہ گیا ہے؟ وہ یسلم تسلیما، اور کیا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. کہتے یار کیسے مان لیں، پتہ نہیں، اب آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اوپر سمت لازم آتی ہے، پھر جسم لازم آتا ہے، پھر وہ لازم آتا ہے، پھر وہ لازم آتا ہے، یہ عقل کی خرابی ہے، اور اصل خرابی کس چیز کی ہے؟ تسلیم کی خرابی ہے. وہ یسلم بھی نہیں، تسلیم دور کی بات ہے، یسلم نہیں ہے، کرنا کیا چاہیے؟ یسلم تسلیم، منع سے تسلیم کرنا ہے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے انکار کرنے کی. اور یہ بندہ کہتے، اگر چھوٹی سی مثال دیں نا، ایک بندہ بحث کرنے لگا، کہتے ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل قطعا ممکن نہیں ہے. اچھا میں نے کہا یار اب اس کو نصوص سامنے رکھ دی ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، شیطان اس میں دل و دماغ پر قابض ہے. میں نے فٹ بال دیکھی ہے، فٹ بال، کہتے ہاں دیکھیے یہ فٹ بال ہے. میں نے کہا ایک انسان یہاں پہ کھڑا ہے، ایک یہاں پہ کھڑا ہے، ایک یہاں پہ کھڑا ہے، چاروں طرف چار انسان کھڑے کر دیں، بال لے لے کوئی بھی سفیریکل، اور اوپر نیچے دائیں بائیں سمجھے کہ انسان کھڑا ہے. جو انسان اوپر کھڑا ہے یہاں پہ چھت پہ، اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے نا. جو اس طرف کھڑا ہے اوپر ہے اس طرف، یعنی جو نیچے انسان کھڑا اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے؟ اب نیچے تو کہہ نہیں سکتے نا، آسمان کبھی نیچے ہوتا ہے؟ ہوتا ہے آسمان نیچے کبھی؟ اگر نیچے کہہ دے تو مطلب کیا ہے؟ مطلب علاج جا کے کروانا. اچھا جو میں نے کہا یہ جو انسان نیچے، اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ تھوڑا خاموش ہوا. میں نے کہا نیچے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں آسمان تو ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے پھر آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہی ہے نا. کہتا ہاں. میں نے کہا دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے. یہ جو آسمان ہے نا، یہ سما دنیا ہے. سما دنیا جو ہے یہ سب سے نیچے والا، اور اس کا بھی ایک حصہ ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں، جو سٹارز وغیرہ لوگ کہتے ہیں نا بلینز آف گلیکسیز ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کہ یہ اس سما دنیا کا آخر والا حصہ ہے. 500 سال کے فاصلہ، ایک آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر کرتے کرتے ساتواں آسمان، پھر کرسی ہے، پھر عرش ہے، پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے کما یلق جلالہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ چھوٹا سا آسمان تو ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، کبھی نیچے نہیں ہو سکتا. تو رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ لازمی کہ ہر جگہ موجود ہو اور عرش پر ہوتے ہوئے ہمیشہ اوپر نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے؟ چھوٹا آسمان تو ہمیشہ اوپر ہو سکتا ہے نا، چھوٹی سی مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا. اور رب جل سبحانہ و تعالی ہمیشہ عرش پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے یار بات تو ٹھیک. پھر میں نے کہا یہ جو چاند دیکھا ہے، چاند، کہتا ہے ہاں. کہاں پہ ہے؟ کہتا ہے آسمان پہ ہے. میں نے کہا میں سفر کرتا ہوں جدہ سے مکہ کی طرف، آپ سفر کرتے ہیں کراچی سے ملتان کی طرف، وہ فلان تیسرے شخص وہ سفر کرتا ہے نیو یارک سے یا کسی اور شہر سے دوسرے شہر تک. میں نے کہا میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا ہے. آپ نے کہا میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں نے چاند کے ساتھ سفر کیا ہے. ان میں سے کون سچا ہے؟ تینوں سچے ہیں. تو چاند کتنی ہیں؟ چاند ایک ہی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے. آسمان پر ہو کے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا چاند؟ رب الجلال سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ، عرش پر ہوتے ہوئے سب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اشکال کیا تھا؟ وہ معکم اینما کنتم، اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ، معیت کا معنی اختلاط لازمی نہیں ہے. یہ چھوٹا سا آسمان، چھوٹا سا چاند آسمان پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہو سکتا، جبتے ہمارے ملک اور ہیں، ایک سعودی عرب میں ہے، ایک پاکستان میں، ایک انڈیا میں، ایک یمن میں، ایک کہیں پہ، لیکن رات ایک ہی ہے، چاند ایک ہی ہے، وہ سب کے ساتھ ہے جبکہ وہ آسمان پر. یہ چھوٹے سے عقلی مثالیں ہم تب دیتے ہیں جب شریعت کے نصوص کسی کے دل و دماغ میں نہ بیٹھیں. یہاں پر پھر خاموشی طاری ہو جاتی ہے، یہاں پر اس کے بعد کوئی جواب باقی نہیں رہتا. تو پھر جو اتنے نصوص ہیں وہ کیوں نہیں مانے تم لوگوں نے؟ امام بالغیب کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جو نصوص سامنے آ گئی ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو، بات ہی ختم ہے. یہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے صفت متقین کی قرآن مجید میں سب سے پہلے صفت ہے، اور جب تک ان کو عقلی دلیل نہ دی جانے مانتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، لیکن الحمدللہ ان دونوں مثالوں سے اس کے بعد کوئی باقی جواب نہ رہا، الحمدللہ اس نے مان بھی، الحمدللہ. لیکن خواہش یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ عقلی دلیل سے پہلے جو شرعی دلیل ہے اسے مان لیتے تو اجر بھی زیادہ ہوتا، الحمدللہ. اگرچہ ماننے کے بعد بھی اس میں بھی اجر ہے جو مان لیا ہے، لیکن اگر انسان شریعت کے نصوص کو ہمیشہ آگے رکھے اور اپنا سر خم کرنا جان لینا تو اللہ بہت سارے اشکالات اور بہمات سے ابھر سکتا ہے. دوسری آیت میں، یہ سورۃ النساء نمبر 65، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے ہرگز جائز نہ تھا، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں، امرن، کسی بھی چیز میں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہے، کوئی مرضی باقی رہے. جب فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ گیا، تو مومن مرد اور عورت کے لیے، ہر مومن کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو چھوڑ کر وہ اپنی اختیار سے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کریں. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو نافرمانی کرتے، معصیت کرتے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یقیناً اس نے کھلی گمراہی کی ہے. ضل ضلالا مبینا، سورة أحزاب نمبر 36. ضلال مبين کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص مرد ہو عورت ہو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. ابھی چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے, چھوٹے اس اعتبار سے کہ لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں, حدیث میں آیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے قرآن مجید اللہ نے فرمایا, تو آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کے نزدیک معاملہ بڑا معاملہ نہیں ہے, بعض لوگوں کے نزدیک چھوٹے سے اعتبار سے, اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت سب سے عظیم معاملہ ہے, لیکن اس اعتبار سے بعض لوگوں کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں ثانوی مسئلہ ہے, نعوذ باللہ. اصل مسئلہ احکام ہے, وہ تو ایمانیات اصل نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اہل بدعت ہیں ان میں ہمیشہ عقیدے میں خلل کے ساتھ ساتھ عقیدے کا اہتمام بھی نہیں ہوگا. جب اہتمام تو خلل تو ہوگا نا, ایک تو خلل پہلے سے ہے, کوئی بدعقیدگی ہے, تو اس کا خاص اہتمام بھی نہیں ہے. اگر کہیں بھی کوئی شرح کریں گے تو اپنی کسی امام کی کتاب کی شرح کر لیں گے جس سے عقیدے میں کوئی خرابی ہے. اگر عقیدے کی صحیح بات بھی کرے گا تو اپنی طرف سے اس کو موڑ توڑ کے بیان کریں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خواہش نفس کے خلاف ہے. خواہش چاہتی ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے, وہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے اپنی مرضی کے مطابق. تو جو اللہ نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے فرمایا, وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا نا, یہی فرض ہے. اسے صرف سر اٹھائی نہیں ہے بلکہ زبان بھی چلی ہے, دل میں بدعقیدگی پھر زبان بھی چلی ہے, زبان درازی بھی کی ہے, نعوذ باللہ. حق کو ایک تو ماننا نہیں, ٹھیک ہے نا, پھر اہل حق پر بھی زبان چلائی ہے, اور نصوص پھر حق آگے بڑھتی گئی بات, پھر نصوص کو بھی تحریف کے نصوص کے, اور راستہ کیا بچتا ہے؟ اس لیے معتزلی نے کیا کہا, الرحمن علی عرش استوا. استوا سے کیا مراد لیا؟ استولا. یعنی ایک تو معنی کی تحریف وہ کر چکے ہیں پہلے. یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ استوا بھی استولک میں وہ تحریف کر لیں گے؟ لیکن تحریف کب ہوئی؟ جب عقیدے میں خلل ہے, دل میں خلل ہے. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے. عقیدے کی اصلاح کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے, اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے. جیسے یہ طریقہ ہے, دو بڑے عالم ہیں, ایک امام بربہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے پائے کے عالم ہیں, اور دور حاضر کے علماء صالح فضل حفظ اللہ کبار علماء میں سے ہیں, ان کے ہم شرح پڑھ رہے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے علماء کی مجالس میں جا کر علم حاصل کرنا, یہ اور طریقہ ہے براہ راست ان سے علم حاصل کرنا, طلاب علم سے استفادہ کرنا. جیسے میں نے کہا وقت گزرتا جا رہا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا شروع ہو گیا جب سے ہم پیدا ہوئے, ہم روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. روزانہ وقت بہت کم ہے, لیکن ہم کہاں پہ صرف کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے ہر چیز کا وقت ہے, موبائل پہ, سوشل میڈیا پہ ایک ایک دو دو تین تین گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں, پتہ تک نہیں چلتا. سوتے ہم 7-8 گھنٹے سو لیتے ہیں, تب بھی نیند ہماری پوری نہیں ہوتی. قضاء حاجت کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ باتھ روم میں لگا لیتے ہیں, تب بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا ہے تو اس خیر کے لیے وقت نہیں ہوتا. اس لیے وقت کا خاص اہتمام, خصوصاً تو عقیدے کے مسائل, منہج کے مسائل جو ہیں, خاص اہتمام کرنا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَمثال هذه الآيات, اور اس طریقے سے اور بھی آیات ہیں, فالواجب عليك, تمہارے پر یہ واجب ہے, الامتثال والتسلیم والانقیاد. امتثال عن امر کا جو ہے اسے منع سے تسلیم کرنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہوئے ان نصوص پر عمل کرنا ہے, اپنا سر جھکا کے. شیخ صفر فرماتے فی جملۃ الاشیاء, آخر جملہ جو ہے, یعنی فی کل الاشیاء, شریعت کے ہر معاملے میں. تقدیر کا معاملہ تو یعنی اس کا خصوص طور پر ذکر کیا گیا ہے, لیکن تقدیر کے علاوہ شریعت کے کسی اور مسئلے میں کیا بحث و بحثہ جائز ہے؟ بغیر علم کے بات کرنا جائز ہے؟ نہیں. تو فی جمیع الاشیاء, یعنی فی کل الاشیاء, الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عند اللہ کل ما یحتاجہ الناس من امور دینہم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا ہے, دین کے ہر معاملے کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. وہ بینہ واکمل اللہ بہ الدین, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو کامل کر دیا ہے. ولا خیر الا دل امته علیہ, کوئی خیر نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف امت کی دلالت کی ہے اور بیان فرمایا. ولا شر الا حذرها منه, اور کوئی شر بھی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے. وترک علی بیضاء لیلها کنہارها, اور ایک کھلے میدان پر چھوڑ دیا جس کے دن اور رات روشن ہیں، برابر ہیں. لا یزغو عنہ الا ہالک، اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی دوری اختیار کرتا ہے. وسکت عما سوى ذلك من بہار کے قول، اس کے تعلق سے شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں، هذا كما في الحديث، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، ان اللہ فرض فرض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں فرض فرمائی ہے انہیں ضائع مت کرو، حرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور بعض چیزیں حرام فرمائی ہے ان کو پامال مت کرو، وسكت عن اشیاء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها، اور بعض چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے بغیر بھول کے، فلا تسالوا عنها، تو ان کے تعلق سے کبھی سوال مت کرو. اس حدیث بھی علماء کا اختلاف ہے، اور بعض علماء اس کی تضعیف کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے ضعیف، معنی اس حدیث کا صحیح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، انت لا تسأل الا عن شيء تحتاجه في دينك او دنياك، تمہیں اگر سوال کرنا ہے تو ایسا سوال کرو جس کی تمہاری حاجت ہو دین میں اور دنیا میں، چاہے دنیا کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. وقت کتنا ہے تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے؟ اگر دینی معاملہ ہے یا دنیا میں معاملہ ہے، اگر سوال کرنا ہی ہے کسی سے تو وہ سوال کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے، ضرورت کے مطابق. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جیسے کہ گزر چکا ہے، اما من لا تحتاج الیہ فالسؤال عنہ من الفضول، جس کی تمہیں ضرورت نہیں اس کے تعلق سوال کرنا فضول ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ عن قیل وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرمایا عن قیل وقال، باتیں کرنے سے، وہ کثرت السؤال، کثرت سوال کرنے سے، یعنی بغیر ضرورت کے، وإضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے. فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، تو تمہارے سوال تمہیں ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے. ولا تسأل عما لا تحتاج، اور جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کا سوال مت کیا کرو. یہ آج کا درس یہاں پر اختتام ہوتا ہے. تقدیر کا معاملہ ہو یا شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، بغیر علم کے بات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس میں جدال اور بحث مباحثے کرنا اس سے بھی زیادہ جرم ہے. ایک بندہ خود بات کرتا ہے صرف بغیر علم کے، وہ الگ سے جرم ہے. اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ کوئی شخص باطل پر ہوتے ہوئے اہل حق سے جدال کرے، بحث مباحثہ کرے، اور شکوک و شبہات، یعنی خود بھی شکار ہوئے دوسروں کو بھی ان شکوک و شبہات میں ڈال دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.